خز تو بے رب کعبہ صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا صدائے مولا علی ہے میں کامیاب ہوا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا درود بھیجے گا محمد وآل محمد پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی لطف و کرم ہے اس نے ہمیں قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی رہنمائی نصیب فرمائی مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں میں قرار دیا اس کا انتہائی شکر ہے اس نے ہمیں آخری امام کے دور امامت میں اس دنیا میں بھیجا ہے وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے جد امجد کی تسلیت پیش کرنے کے لیے نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے اس شب قدر کی رحمتوں اور مغفرتوں میں شامل ہونے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے اپنے لطف و کرم سے انسانوں کو رہنمائی دینے کے لیے ان کو کمال تک پہنچانے کے لیے مختلف انداز میں نصرت فرمائی ہے اپنی رحمت اپنی مغفرت کے سائے انسانوں کے اوپر پھیلائے ہیں اس کا ایک طریقہ وقت کو مختص کرنا ہے ہم جانتے ہیں خدا متعال کے وجود مقدس میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی جو خدا پہلی ماہ رمضان کو ہوتا ہے وہی خدا شب قدر میں ہوتا ہے وہی خدا دوسرے اسلامی مہینوں اور ان کے ایام میں ہوتا ہے لیکن خدا متعال اپنے بندوں پہ لطف فرماتا ہے بندوں کی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے بندوں کی خلقت کے اندر موجود اس عنصر کو دیکھتے ہوئے کہ بعض انسان ہر وقت توجہ نہیں دے پائیں گے خدا متعال کچھ اوقات کو اپنی رحمت سے مختص کر دیتے ہیں اس میں سے اس نے شب جمعہ کو قرار دیا ہے اس نے شب قدر کو قرار دیا ہے اس طرح خدا متعال اوقات کو مختص کرتا ہے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کی ہدایت میں آسانی کے لیے اسی طرح پروردگار عالم انسانوں میں منتخب ترین انسانوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے ارسال فرما دیا اور اس پروردگار عالم نے سلسلہ امامت کے پہلے رکن امام اول امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمائے یہ کہ مولا کی شہادت کی شبیں شبۂ قدر کے اندر قرار پاتی ہیں شاید انسانوں کے لیے بہت سارے اس کے اندر اشارے ہوں انسانوں کے لیے رہنمائی ہو کہ اصل مقدر کیا ہے انسان کا، اصل جو چیز انسان کو حاصل کرنی ہے وہ چیز کیا چاہیے. شب قدر آئے گی، انسان اپنے لیے طلب کریں گے، خدا کے لیے دعائیں کریں گے، راز و نیاز کریں گے، مناجات کریں گے. دوسری طرف شامل مومنین کی شہادت ہو تو انسانوں کو رہنمائی دے کہ انہوں نے خدا سے طلب کیا کرنا ہے، کس طرف چلنا ہے. مجموعی طور پر پورا جو ہدایت کا نظام ہے ظاہر ہے وہ اسی کام کے لیے کہ انسان کو اس کے مرکز پر، انسان کو اس کے ہدف پر پہنچا دیا جائے. امامت کا اس میں جو کردار ہے ہم سب کے سامنے کسی حد تک روشن ہے کہ انسانوں کے لیے شاید اہم ترین ذمہ داری، حتیٰ عمل سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ معرفت حاصل کرے، اپنے ہدف کو معین کرے. ہم سب جانتے ہیں شب قدر کے اندر، قدر اس کو ایک معنی میں اسی معنی میں کہتے ہیں کہ اس میں انداز معین ہوتا ہے انسان کی، انسان کی زندگی میں جو اس کو ہم ایک انداز میں کہہ سکتے ہیں ٹینڈنسیز بن رہی ہوتی ہیں، جبر نہیں ہوتا انسان کے اندر. ایسا نہیں ہوگا کہ شب قدر میں کوئی ایسی جبریت نازل ہو جائے گی کہ انسان پورے سال اس جبریت سے باہر نہیں آ سکے گا. ہاں ممکن ہوگا کہ وہ اس جبر کو سے باہر نکل سکے، جو آج کی رات چیزیں مقدر طے ہوں گی شاید اس کے اندر بھی کوئی نکل پائے، لیکن بہرحال ایک ٹینڈنسی ضرور ہے بہت سخت قسم کی. تو اگر آج کی شب یا آج کی جیسی شبوں میں کوئی انسان اپنے لیے خدا و متعال سے کچھ طلب کرے، نہیں کہہ رہا کہ، یا میرا نہیں خیال روایتیں کہتی ہوں کہ باقی 365 ایام میں جبرن وہی ہوگا جو اس نے آج کی شب مانگا، شاید اس میں بھی تبدیلی ہوتی ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں ایک خاص حد تک بن جائیں گی. اور اس میں امیر المومنین کی شہادت کا واقعہ ہونا انسانوں کو اس بات پر مائل کرنے کے لیے شاید ہوگا کہ دیکھو تم نے کیا مانگنا ہے، کہاں پہنچنا ہے. اور وہ جو خدا تعالیٰ نے دو آیات کریمہ کے اندر ایک سوال اور ایک جواب، شاید نفیس ترین اس معاملے کے اندر یہ ایک سوال ہوگا اور یہ ایک جواب ہوگا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دیکھیے خدا متعال کچھ چیزوں کو، کچھ حقائق کو سوال کی صورت میں بیان کرتا ہے تاکہ انسان سوچے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، ایک سوال ہے. پہلے اجمالا ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے لیکن ایک عظمت کو بیان کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ خدا جانتا ہے کہ ہمارا علم محدود ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، جس طرح خدا تعالیٰ روح کے بارے میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ هُوَ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا اوتیت من العلم الا قلیلا، تم سے اے نبی آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہو کہ روح اللہ کے امر سے ہے اور تمہیں جو علم ملا ہے وہ قلیل ہے، یعنی امر خدا کو کوئی نہیں درک کر پائے گا. امر خدا وہی امر خدا لیلۃ القدر کے اندر میں، کہ اس کے اندر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ جو امر کا معاملہ ہے یہ تو خدا تعالیٰ خود قرآن کریم میں بیان کر چکا ہے کہ علم قلیل کی بنیاد پر بہت کم لوگ ہوں گے جو امر الہی کو سمجھ سکیں گے. یہاں پہ سورہ قدر میں بھی اسی طریقے سے ارشاد فرمایا کہ من کل امر، شاید بلکہ تھوڑا سا فرق یہاں پہ نہ سمجھنے کا زیادہ ہوگا کہ وہاں خدا تعالیٰ نے شاید فرمایا کہ من امر ربی، امر رب میں سے ہے، اور یہاں پر فرمایا من کل امر، ہر امر، تمام امر. یہاں پر شاید یہاں پہ سمجھنے کی طاقت کم ہوگی، جو من امر ربی میں سے تھا اس کو انسان نہیں سمجھ پایا روح کو، تو وہ لیلۃ القدر کو جس کے اندر کل امر ہے اسے کیسے سمجھ سکتا ہے. شاید یہاں پہ سوال کی گنجائش زیادہ تھی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ خدا تعالیٰ کا انداز ہے کہ وہ سوال اٹھائے اور سوال کے بعد اس کی عظمت کو بیان کرے. ان سوالوں میں سے ایک سوال شاید یہ سوال ہے، ایانا مرساہ، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کب ہے، یہ پوچھتے ہیں ایانا مرساہ، اس کشتی کا لنگر کہاں لگے گا جاتا ہے. شاید یہ سوال ہر انسان کے لیے، ہر انسان اپنے آپ سے یہ سوال پوچھے کہ میری کشتی کا لنگر کہاں پر ہے، میں نے کہاں پہ جا کے رکنا. شاید یہ وہ سوال ہے جو شاید سب سے اہم سوال ہے، پوری دنیا نعوذ باللہ فاسق ہو جائے یا پوری دنیا مومن ہو جائے، میری تقدیر تو نہیں بدلے گی، میں تو وہی رہوں گا جو میں ہوں. نعوذ باللہ پوری دنیا میں فسق و فجور ہو گیا، یہ مجھے لیے جواز نہیں دے گا کہ میں فاسق ہو جاؤں. یا اگر پوری دنیا مومن ہو گئی تو میرے لیے یہ تجویز نہیں ہوگا کہ نعوذ باللہ میں فسق کے باوجود صاحب ایمان کہلاؤں. جو میرے لیے اہم ہے وہ یہ کہ ایانا مرساہ، میری کشتی کا لنگر کہاں پر. اور خدا تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے شاید شب قدر کے اندر کہ ہم اس کے اوپر بھرپور طریقے سے غور کریں. زیادہ مثلا شیخ عباس قمی جیسے شب قدر کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ اس میں افضل الاعمال طلب العلم، علم حاصل کرنا. ظاہر ہے کہ یہ علم صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوگا، دوسری طرف سے وہ خود اپنے نفیس نورانی بیانات کے اندر ارشاد فرما چکے ہیں ائمہ اطہار کے علم خدا کا نور ہے، جو اپنے بندوں پہ چاہتا ہے تو نازل کرتا ہے. اگر شیخ عباس قمی کو ہم جانتے ہیں کہ وہ ان روایات سے ہم سے اور شاید سب سے زیادہ آگاہ انسان ہے، محدث ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ علم یعنی طلب نور ہے، علم یعنی نور، تو وہ کہہ رہے ہیں طلب علم افضل اعمال، اس کا مطلب ہے طلب نور افضل اعمال. آج کی شب خدا کی نورانیت ہونی چاہیے، آج کی شب انسانوں کو نورانیت مانگنی ہوگی. اور دوسری طرف سے ایک طرف سے یہ طلب نور افضل اعمال ہے، اور دوسری طرف سے مولا امیر المومنین کی شہادت ہے. یہ نورانیت کا محور ہمیں بتا رہی ہے کہ جس نور کو میں اور آپ طلب کرنا چاہ رہے ہیں اس نور کا محور خدا تعالیٰ نے مولا امیر المومنین کی ذات میں قرار دیا. درود بھیجو آج کی جیسی شب در حقیقت ہمیں اپنے آپ کو منور کرنے کی شب کہنا چاہیے، یعنی ہماری جد و جہد یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ کسی طریقے سے ہمارے وجود کی کمی کاستی کو، ہمارے نقص کو، ہماری خامیوں کو، جو شاید پورے سال میں ہمارے وجود میں جمع ہو گئی ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے قریب بے اتفاق تقریباً تمام لوگوں کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ہم نے کن کن خامیوں کو اپنے وجود کے اندر جمع کر لیا ہوگا، نہیں معلوم کن کن تاریکیوں کو ہم لوگ اپنے اندر سمیٹ چکے ہوں گے. اور شاید خدا تعالیٰ نے شب قدر ہم نے اس لیے دی ہو، البتہ ہر موقع پر کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئی شان کے اندر وہ ہر موقع پہ موقع دیتا ہے کہ ہم اس نورانیت سے اپنے وجود کو منور کریں، شاید شب قدر میں سب سے زیادہ موقع دیتا ہے. اور شاید یہ چیز ہے جو ہمیں طلب کرنی چاہیے کہ کیا کریں کہ ہم لوگ انلائٹڈ ہو جائیں. اور اگر امیر المومنین کی ذات میں نورانیت محض ہے، ان کے وارث وہ نور محض ہیں جس کے ہم منتظر ہیں. شاید ہم لوگ جنگ کی فتح اور جنگ کی شکست کے ظہور کو خلاصہ نہ کریں تو بہتر ہے. ظہور صرف کسی جنگ میں فتح نہیں ہونی چاہیے، کسی جنگ میں کسی دشمن کی شکست بھی ظہور نہیں ہونی چاہیے، ظہور اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے. آیا ظہور علاقوں کو فتح کرنے کا نام ہے؟ آیا ظہور زمین کے ٹکڑوں کے اوپر کسی فتح کا نام ہے؟ سر ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ظہور انسانیت کے کمال کا نام ہونا چاہیے، ظہور کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کا عدل قائم ہوگا، عدل کے ذریعے سے انسان کمال پہ پہنچیں گے، سب کا سب دوبارہ اسی نورانیت پہ پلٹے گا. کہ قوم کتنا اپنے آپ کو اس نورانیت کے لیے تیار کرے گا، شب قدر ایک موقع ہے. لہذا ہمارے پاس موجود ہے کہ شب قدر میں وہ ندا آئے گی کہ امام تشریف لانے والے. سب کچھ ایک ہی محور کے اوپر آتا ہے، سب کچھ ایک خاص محور کے اوپر ہے، وہ نورانیت کا محور ہے. کہ کون اپنے آپ کو کتنا تیار کرے گا، اس بنیادی مسئلے سے امیر المومنین اور ان کے اولاد طیبہ و طاہرہ کے اصحاب معین ہوں. آپ ذرا تصور کریں، کچھ لوگ اہل بیت سے بہت نزدیک ہیں، چاہے زمانی طور پہ دور رہے ہوں لیکن وجود کے اعتبار سے بہت نزدیک ہیں. کچھ لوگ زمانی طور پر جسمانی طور پہ بہت نزدیک تھے لیکن نورانی طور پہ بہت دور واقع ہوئے تھے. ان کی زندگی میں بھی حیات طیبہ جو روئے زمین کے اوپر ظاہری طور پہ تھی اس میں بھی ایسا ہی تھا، اور ان کی تشریف لے جانے کے بعد ان کے اجساد طاہرہ و منورہ کے ساتھ بھی ایسے ہی مشہد مقدس کے اندر ایک نورانی وجود کے ساتھ ایک اور وجود بھی ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اسی طرح پتہ نہیں کتنے دشمن تھے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہم زمان اسی زمانے کے اندر اسی شہر کے اندر اسی محلے کے اندر رہ رہے تھے لیکن ان کے وجود میں کوئی نورانیت نہیں تھی. لیکن کچھ تھے جو اہل بیت سے سینکڑوں سال کے بعد آئے ظاہری طور پر وجود کے طور پر جسمانی وجود کے طور پر ان کے اجساد طیارہ و طیبہ و طاہرہ سے بھی بہت دور تھے پھر بھی نورانیت رکھتے تھے اپنے اندر. یہ وہ میدان ہے مجھے لگتا ہے ہم نے لگتا ہے جس کے اندر ہم لوگ بھیجے گئے کہ ٹھیک ہے ہمارا فاصلہ 1400 سال کا ہوگا لیکن کتنا ہم اپنے آپ کو امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ کی نورانیت سے متصل کر سکیں یہ چیلنج ہے. اس کے لیے شب قدر, شب قدر روزی میں معنی ہے معنوی مادی روزی میں اضافے کے لیے شاید نہیں ہونی چاہیے. اگر رزق اور روزگار اور روزی خدا متعالیٰ کی طرف سے انواع و اقسام کی ہے, مثلاً ایک روایت کے مطابق بیان کرتے ہیں 20 سے زیادہ اقسام ہیں روزیوں کے, جس کو ہم روزی کہتے ہیں روزگار کہتے ہیں وہ کون سی قسم ہوں گی؟ یہ جو سونے اور چاندی اور سکے اور دولت اور دنیا کی ظواہر ہیں یہ کوئی روزی کی انتہائی پست شکل ہوگی جس کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ خدا فرعون سے روکتا. فرعون کو دے دی, نبی کے دشمنوں کو دے دی. اگر اس روزی روزگار کی اتنی سی کوئی حیثیت ہوتی, اس طاقت کی اور ظاہری چمک دمک کی شان و شوکت کی کوئی تھوڑی سی بھی قیمت ہوتی تو اللہ اپنے نبی کے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ امامت کے دشمنوں کو کیوں دیتا؟ خدا جن کو اپنا محبوب قرار دے ان کے دشمنوں کو اپنے لطف سے نوازے گا کیا؟ بہرحال ایسا نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی شب قدر میں امامت کا ماننے والا شب قدر کو گویا نعوذ باللہ ضائع کرے اس روزی کو مانگنے پر, بدقسمتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان کہتا ہے بھائی میں دنیا میں آؤں, جیسے کہ ماہ رمضان کی دعاؤں کے اندر موجود ہے کہ خدا ہے تو مالک متعال ہے, میں ضعیف ہوں انطلب الدنیا, میں دنیا کو طلب کرنے کے معاملے میں ضعیف ہوں, میری کچھ مجبوریاں ہیں, مجھے دنیا طلب کرنی پڑتی ہے, مجھے اپنی عزت کا خیال کرنا پڑتا ہے. اس معرفت تک نہیں پہنچا کہ میں اس دنیا کی عزت اور ذلت کو حقیر شمار کروں. میرے نزدیک دنیا عزت رکھ رہی ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا تھا. میرے نزدیک اس دنیا کے اندر جن کے پاس خود عزت نہیں ہے ان سے عزت لینے کی خواہش بنی ہوئی ہے. میں جانتا ہوں جب خدا تعالیٰ فرماتا ہے عزت کا محور رسول اور ایمان ہے, ان العزت للہ وللرسول وللمؤمنین, ظاہر پھر عزت کا کوئی اور محور نہیں ہے اگر خدا تعالیٰ اس کو محصور کر کے فرما رہا ہے کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور صاحبان ایمان کے لیے. لیکن میں طلب انی ضعیف ان طلب الدنیا, میں دنیا طلب کرنے میں ضعیف ہوں, میں بے عزت لوگوں اس کے سامنے بھی عزت چاہتا ہوں, یہ میرا ضعف ہے, یہ میری کمزوری ہے. تو اگر کوئی اس کمزوری کی بنیاد پہ مانگتا ہے تو انہوں نے اس کو قبول فرمایا دعاؤں کے اندر کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کوئی انسان مانگتا ہے مانگ لے. لیکن شب قدر کو اسی کے اوپر لگا دے یہ تو انتہائی ناانصافی ہے. ٹھیک ہے شب قدر کا ایک حصہ اس کے اوپر رکھ لے, خدا سے ایک دعا کر لے, مثلا خدا دوسروں کا محتاج نہ کر, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مشکل میں مبتلا نہ فرما, جیسا کہ دعائے مکارم الاخلاق کے اندر ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام انسانوں کی اس مجبوری کے تحت انہوں نے آداب ارشاد فرمائے کہ دعا اگر تمہیں مانگنی بھی ہے تو دعا کا ادب کیا ہے, کیسے اس کو مانگو, نہ کہ دنیا کوئی محور ہے. نہیں, دنیا کوئی محور نہیں ہے, میرے اندر ایک عزت کا احساس ہے, اس عزت کے احساس میں دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کو میں اپنی کمزوری سمجھتا ہوں, اپنی بے عزتی سمجھتا ہوں, اور اس بے عزتی کو دور کرنے کے لیے خدا سے مادی وسائل طلب کر رہا ہوں. اس حد میں فرمایا قبول ہے, طلب کیے جا سکتے ہیں. کوئی شب قدر کے اندر خدا سے اس حد میں طلب کرنا چاہے اس کے لیے ممکن ہے بالکل. لیکن شب قدر کس لیے ہے؟ شب قدر میں اصل چیز جو اس نے طلب کرنی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ یہ دنیاوی رزق نہیں ہونا چاہیے، وہ پھر وہی عرض کروں گا کہ وہ نورانیت ہونی چاہیے، اور چونکہ اس نورانیت کا محور اللہ کے نبی نے قرآن اور اہل بیت کو قرار دیا ہے، لہذا ساری دعاؤں کا محور قرآن اور اہل بیت ہونا چاہیے، نورانیت وہیں سے حاصل ہوگی سب. تو میں اور آپ جو شب قدر کے اندر ہیں اور ایک دوسرے کی اگر دعاؤں سے مدد کریں گے تو خدا ہمارے کام کو آسان کر دے گا. اپنے لیے صرف دعا کریں گے تو یہ صحیح ہے یہ بھی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم خدا کے سامنے کھڑے ہیں، الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے اور اس کو پسند کرتا ہے جو اس کے خاندان کے لیے ہمدرد ہو، اس کے خاندان کے لیے مددگار ہو. ہم سب کے لیے طلب کریں گے خدا سے، خدا تعالیٰ اپنے الطاف سے، اپنے لطف و کرم سے ہمارے اوپر نازل فرمائے گا. سب سے اہم دعا کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ اول شب قدر ہے، زیادہ سمجھتا ہوں چند منٹس اس کے اوپر عرض کروں، پھر مولا امیر المومنین کے حوالے سے درود بھیجے گا محمد والے میں. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں خلق کیا ہے وہ ہم لوگوں کو ایک کمال کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اصل خلقت یہاں پر ہے سب، اور اس کے لیے اس نے قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نازل فرمائی، خود قرآن کو نور قرار دیا، اہل بیت سے جو کچھ ہمیں ملے اس کو نور قرار فرمایا، لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل هو نور، اور خود قرآن کریم میں اپنے آپ کو نور کہا، خود خدا تعالیٰ نے قرآن میں اپنے آپ کو نور کہا، اللہ نور السماوات والارض. پھر ایک کلمے کے اوپر ہم پہنچتے ہیں، کوئی نورانیت ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہے. اب شب قدر میں جب ہم اس نورانیت کو دیکھتے ہیں، وہ نورانیت قرآن کریم کے اندر ہے، وہ نورانیت اہل بیت اطہار کے وجود اقدس کے اندر ہے، چونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ہونے سے قرآن معاشرے کے اوپر نافذ ہوتا ہے، ورنہ قرآن صامت ہے، وہ جو قرآن ناطق ہے. ناطق کا مطلب بولنا نہیں ہے، یہاں پر جو ہم لوگ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں قرآن ناطق بولنے والا، شاید صرف بولنا کمال نہیں ہے، اتنے قاری دنیا میں قرآن بولتے ہیں یہ کون سا کمال ہے؟ اگر بولنا قرآن کا کمال ہوتا یہ قاری اتنے ڈھیر سارے بیٹھے ہیں، ان میں کون سا کمال ہوگا؟ ناطق کا مطلب بولنا نہیں ہونا چاہیے، ناطق کا مطلب قرآن کی حکمت کو درک کرنا، قرآن کی حکمت کو بیان کرنا، ایسا بیان جو دنیا میں کسی اور کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. ہم خود جانتے ہیں مثلا جانوروں کے اندر زبان ہوتی ہے، جانور کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے سے، اگر انسان انسان ناطق ہے تو اس کا مطلب بولنے والا نہیں ہے بلکہ وہ سوچ سمجھ کے بولنے والا ہے. ایک حد تک سوچ سمجھ جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے، تو پھر انسان کون سی سوچ سمجھ سے بولنے والا ہے؟ وہ سوچ سمجھ سے بولنا جس میں وہ اپنے وجود کو کمال کے اوپر لے جا سکتا ہے. کوئی پیسے کے لیے زیادہ سوچے سمجھے اور بولے، اس میں کون سا کمال ہو؟ پھر جو اہل بیت قرآن ناطق ہوں گے، صرف بولنا قرآن کا نہیں ہوگا بلکہ قرآن کے راز کو کھولنا ہوگا، وہ ہیں جو قرآن کے راز کھول سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی کہاں کھول سکتا ہے؟ کسی کو کیا معلوم الف لام میم کیا مطلب ہے؟ کون بتا سکتا ہے الف لام میم کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے یاسین کیا ہے؟ صرف اہل بیت اطہار کا درس ممکن ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں، چونکہ وہ قرآن کی تفہیم، قرآن کا قرآن کی حکمت کو بیان کرنے والے ہیں، اور وارث اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دنیا منتظر ہے. بس کل قرآن نورانیت ہے، خدا کا وجود نورانیت ہے، اہل بیت اطہار نورانیت ہے، ہم ایک نورانیت سے محروم ہیں اور ہمارا ہدف بھی نورانیت ہے اور ہم اس نورانیت سے محروم ہیں. سب سے اہم دعا کیا ہوگی پھر شب قدر کے اندر؟ شب قدر میں سب سے اہم دعا ہوگی خدا کب ہوگا کہ وہ نورانیت نازل ہو، کب ہوگا کہ ہم اس کی نورانیت سے فیض یاب ہو سکیں گے. یعنی اگر اس کو بھی دو مرحلے میں رکھیں تو ایک دعا یہ ہوگی کہ خدا یہ کائنات اپنے راستے کے اوپر گامزن ہے، میں اپنے راستے کے اوپر چل رہا ہوں. دنیا میں کب وہ نورانیت آئے گی مجھے نہیں معلوم، کم از کم اتنا کر دے کہ میں تو اس نورانیت سے فیض یاب ہو سکوں. دنیا کے لیے آج غیبت ختم ہو یا کل ختم ہو، میرے لیے تو غیبت کو ختم کر دے کسی طرح سے، میں تو اس نورانیت کو لے سکوں کسی طریقے سے. اور یہ بالکل ممکن ہے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر دنیا غیبت میں رہ رہی ہو، وہ ظہور کے اندر رہ رہا ہو، ختم ممکن. ہمارے پاس علماء رہے ہیں، عرفاء رہے ہیں، جو وقت کے امام کے ساتھ، البتہ ظاہر ہے کہ وقت کے امام کی رضایت سے، وقت کے امام کی مرضی کے مطابق، وقت کے امام کی اذن و اجازت کے مطابق ان کے ساتھ رابطے میں تھے. پوری دنیا غیبت میں تھی، وہ ظہور میں تھے. شاید پہلی دعا تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان خدا سے دعا کرے، خدا میرا ظہور، میرے لیے جو ظہور ہونا ہے وہ موت کے بعد نہ ہو، موت سے پہلے ہو جائے. موت کے بعد سب کے لیے ظہور ہو جائے گا. ہر وہ شخص جو اتنی سی بھی لیاقت رکھے گا، وہ کم سے کم موت کے وقت تو امام کی زیارت کر سکے گا. جس کے اندر یہ لیاقت ہوگی اور اس نے اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھال لیا ہوگا، تو کم سے کم موت کے وقت تو ظہور ہو جائے گا. لیکن ہم خدا متعال سے چاہیں گے کہ خدا، پہلی بات تو یہ کہ وہ بدقسمت نہ رہیں کہ جو موت کے وقت بھی ظہور نہ کر سکے. موت کے وقت تو ظہور ہو کم از کم. ہمیں خدا موت کا مرحلہ درپیش ہے، تیری نمائندوں کا ظہور دیکھنا چاہتا ہوں، ان کی نورانیت سے منور ہونا چاہتا ہوں. مولا امیر المومنین نے وعدے فرمائے ہیں، ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ وعدہ فرمائے ہیں کہ اگر کوئی زندگی میں، اب میں صحیح تعبیر نہیں کر پاؤں گا کہ ہم اس جملے کو کس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں، کم از کم یوں سمجھ لیں، اگر کوئی شخص زندگی میں واقعی امیر المومنین سے وابستہ ہو، امیر المومنین وعدہ فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اس کے ساتھ ہوں گے. نہیں معلوم زندگی میں وابستگی کا مطلب کیا ہے، زندگی میں ان کی ہمراہی کا مطلب کیا ہے. کوئی دنیا میں علی کا شیعہ ہو، شیعہ یعنی ساتھ چلنے والا، تشیع جنازے والا شیعہ، کوئی دنیا میں علی کا شیعہ ہو، علی موت میں اس کے شیعہ ہے، موت میں اس کے ساتھ. اور مثلاً اس کو امر عظیم سے تعبیر فرمایا ایک روایت کے اندر. مثلاً امام معصوم نے کسی سے پوچھا کہ تمہیں امر عظیم کی خبر ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے نہیں معلوم امر عظیم کیا ہے. ہمیں وہ امر عظیم جب وہ دو نور میت کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، مولا وہ دو نور کون؟ ہمیں وہ ایک نور اللہ کے رسول کا اور ایک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اگر ہم میں لیاقت ہوئی، اور انشاءاللہ ہماری لیاقت سے زیادہ ان کے لطف و کرم کا انتظار ہے، ہم اس صلاحیت کو اپنے اندر کیسے لا سکتے ہیں بغیر ان کے لطف و کرم کے؟ اگر ان کا لطف و کرم نازل ہو تو انشاءاللہ موت کے وقت تو ظہور ہوگا. لیکن ہم خدا متعال سے یہ دعا کریں گے شب قدر کے اندر کہ خدا ایک طرف سے موت کے وقت ظہور نصیب فرما، دوسری وقت سے ہمارا مقدر ایسا بنا دے کہ ہم اس دنیا کے اندر وہ ظہور دیکھ سکیں. اگر ہمارے لیے ظہور ہو جائے انشاءاللہ، پھر ایک اگلا مرحلہ ہے کہ دنیا کے لیے وہ ظہور کب ہو، دنیا اور ظہور سے کب منور ہوگی. کیونکہ خدا انسانوں کو دینے والا دیکھنا چاہتا ہے، خود رزاق ہے وہ دینے والا دیکھنا چاہتا ہے. ہمیں اور شب قدر کے اندر خدا سے یہ طلب کرنا ہوگا کہ خدا ایک تو موت کے وقت ظہور نصیب فرما، دوسرا اسی زندگی کے اندر ہمیں ظہور نصیب فرما، تیسرا ہے کہ اس کائنات کو منور کر دے. یہ کائنات ان کے وجود مقدس کی نورانیت سے روایت کے مطابق ایسے محروم ہیں جیسے بادلوں کے پیچھے سورج چھپا ہوا. یہ دنیا نورانیت حاصل نہیں کر پا رہی، اتنا لوگ تیار ہو جائیں، اتنا ہم تیار ہو جائیں کہ خدا انشاءاللہ ہمارے لیے ظہور ہو جائے اور اس کائنات کے لیے ظہور ہو جائے تاکہ وہ نورانیت برس سکے۔
برائے تاجیل امام زمانہ بلند کر صلوات
صلی اللہ محمد محمد عبد الفرد۔
یہاں روایات ایک مثال دیتی ہیں، ہم کیوں اس نورانیت سے متصل نہیں ہو پاتے یا کیوں ہماری محرومیت ہے، اس کے لیے ایک مثال دیتی ہے۔ مثال انتہائی ایک لحاظ سے دلچسپ مثال ہے، ایک لحاظ سے ہدف کو معین کرنے کی وجہ سے سخت مثال بھی ہے۔ مثالیں بیان کرتے ہیں جس کا بظاہر ظہور سے تعلق نہیں ہے۔ مثالیں بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر جو قلب خدا تعالیٰ نے رکھا ہے، جو روح کا ایک گویا فنکشن ہے یا ایک اس کا ایک اثر ہے اور روح امر خدا سے ہے، جو قلب میں انسان ہے، فرمایا کہ یہ آئینے کی طرح شفاف ہوتا ہے۔ آئینے کی طرح شفاف ہونے کا مطلب یہ کہ قلب کے اوپر وہ حقائق جس کو ہم لوگ اعلیٰ حقائق تعبیر کریں گے، عظیم تر حقیقتیں، وہ اس قلب کے اوپر ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں۔ جیسے ایک آئینہ اگر شفاف ہو تو اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ریفلیکٹ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ ایک شفاف آئینے کو آسمان کی طرف رکھیں تو حتیٰ آسمان بھی اس کے اندر ریفلیکٹ ہوگا۔ کتنا ریفلیکٹ ہوگا؟ جتنا یہ شفاف ہوا، جتنا یہ وسیع ہوا۔ ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں شاید کہ اگر ہماری روح کے اندر شفافیت ہو اور وسعت ہو، اب یہ دونوں چیزیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ روایت بیان فرمایا کہ اگر ہماری روح کے اندر شفافیت ہو، آئینے کی طرح صاف، اور اس کے اندر وسعت ہو، تو فرمایا اعلیٰ حقائق ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے ایک موقع کے اوپر ایک دعا پڑھی، اور وہ علامہ مجلسی آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اچھے گھر لوگ بعض لوگوں کے نزدیک کنٹروورشل بھی ہیں، لیکن بہرحال علامہ مجلسی روایات کے اوپر مہارت میں کہہ سکتے ہیں بے مثال ہیں، منفرد انسان ہیں۔ شاید تاریخ تشیعوں میں کسی ایک فرد سے منسوب اتنی تعلیفات نہیں ہوں گی روایات کی جتنی علامہ مجلسی سے منسوب ہیں۔ علامہ مجلسی بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کسی موقع کے اوپر کوئی دعا پڑھی، اور اس دعا کے ذریعے سے وہ یہ احساس کرنا چاہتے تھے کہ وہ جو نورانیت انسان پہ نازل ہوتی ہے وہ کیسے نازل ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خاص موقع کے اوپر ایسا لگا جیسے آسمان سے جتنی بھی بارش برس رہی ہو وہ صرف انہی کے اوپر برس رہی ہو۔ اگر ایک انسان واقعاً اپنے آپ کو تیار کر لے تو اس کے اوپر اس انداز میں علم اور شعور کی بارش برسنا شروع ہو جائے گی اگر وہ اپنے آپ کو شفاف کر لے۔ روایت فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان کا قلب ہوتا ہے یہ شفاف آئینے کی مانند ہوتا ہے، پھر جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک سیاہ نقطہ آ جاتا ہے، اگر استغفار کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اس آئینے کی شفافیت باقی ہو جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آئینے کے اندر جو پیچھے کوٹنگ ہوتی ہے، اگر وہ کوٹنگ اتر جائے تو آئینہ ریفلیکٹ نہیں کرتا۔ آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، پھر دوبارہ آئینہ شفاف ہو سکتا ہے۔ شاید مثال اس میں دی ہو کہ البتہ ایک فرق کے ساتھ کہ جو ہم لوگ آئینے بناتے ہیں اس میں شفافیت آئینے کی ذات نہیں ہوتی، بلکہ شفافیت اس کے پیچھے کوٹنگ کا ایک اثر ہوتا ہے۔ قلب ایسا نہیں ہونا چاہیے، قلب کی شفافیت ذاتی ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اس کے اوپر ایک گناہ کی وجہ سے ایک نقطہ حاصل ہوتا ہے، اگر انسان توبہ کر لے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ شفافیت۔ لیکن خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے، گناہ مزید کرتا ہے، تو وہ قلب تاریک ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈاٹس کی وجہ سے۔ اور ایک موقع کے اوپر قلب اتنا تاریک ہو جاتا ہے، اتنا تاریک ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے سے عاجز ہو جاتا ہے۔ مثلاً یہ مقام کیا ہوتا ہوگا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے نہیں سمجھ پاتا، کیا مطلب؟ یعنی قرآن پڑھے گا، قرآن سمجھ نہیں پائے گا۔ پوری کائنات میں خدا کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان نشانیوں کے سائے میں گزرے گا، خدا کو نہیں دیکھ پائے گا۔ پوری زندگی گزار دے گا، کبھی خدا کی یاد دل میں نہیں آئے گی، یہ سیاہ قلب کی نشانی ہے۔ اگر یہ سیاہی اور بڑھ جائے تو نہ صرف یہ کہ نشانیوں کو دیکھتا نہیں ہے بلکہ نشانیوں کی تکذیب کرتا ہے، انکار کرتا ہے، تیسرے مرحلے میں انکار کرنے کے بعد تمسخر کرتا ہے، مسخرہ کرتا ہے ان کے ساتھ، مذاق اڑاتا ہے ان کا. یہ سب خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا. ایک وہ قوم ہے جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی ہے ان سے اثر لیتی ہے، ان کے قلب شفاف ہے. ایک وہ قوم ہے جو اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی ہے بے اثر گزر جاتی ہے. ایک وہ قوم ہے جو نشانیوں کو دیکھتی ہے اس کی تکذیب کرتی ہے، اور ایک وہ قوم ہے جو نشانیوں کو دیکھتی ہے اس کا مسخرہ کرتی ہے. یہ سب مختلف درجات ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں اگر شفافیت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی نشانیوں کو ریسیو کرے گا، اس کو قرآن پڑھنے سے علم ملے گا، اہل بیت کے ذکر سے اس کے اندر شعور بڑھے گا. آپ اور میں شب قدر کیا یہ نہ مانگیں خدا سے؟ ہم سب جانتے ہیں ہم نے گناہ کیے، ہم سب جانتے ہیں یہ باتیں حقائق ہیں، تو ہم خدا سے وہ نورانیت کیوں نہ مانگیں؟ یہ جو گناہ کے اوپر استغفار مانگنے کے لیے رات قرار دی ہے، اس کا رزلٹ بھی یہی ہے. گناہ کا اثر صرف قیامت کے دن ظاہر نہیں ہوگا، گناہ کا اثر صرف برزخ میں ظاہر نہیں ہوگا، گناہ کا اثر ہر سیکنڈ ہم پر ظاہر ہو رہا ہے. یہ جو ہم اور آپ مانتے ہیں، جانتے ہیں، روایات کے اندر عرفا علماء بیان کرتے ہیں کہ مثلا انسانوں کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، یہ برزخ کا ذکر نہیں ہے، دنیا کا ہی ہے. جن کی شکلیں گناہ کی وجہ سے تبدیل ہوئی ہیں ان کے قلب گناہ کی وجہ سے کہاں پہنچے ہوئے ہوں گے؟ جن کی شکلیں انسانوں کی نہیں رہی ہیں، اندرونی گناہ نے ان کے قلب کے اوپر کیا اثر ڈالا ہوگا؟ یہ وہ خطرہ ہے جو ہمیں لاحق ہے. مثلا جو شب قدر میں، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں شب قدر میں نہیں، ہر نماز کے پیچھے، ہر درود کے پیچھے، ہر تسبیح کے پیچھے خدا سے یہی مانگنا چاہیے، خدا مجھے نہیں معلوم میرا قلب کہاں پہنچا ہوا ہے، خدا نہیں مجھے نہیں معلوم میری برزخی شکل کہاں پہنچی ہوئی ہے، اگر میں انسان رہا بھی ہوں یا نہیں رہا ہوں. یہ جو ہم تسبیح پڑھیں، یہ جو نماز پڑھیں، یہ جو دعا پڑھیں، قرآن پڑھیں، یہ خدا سے ہم طلب کریں، خدا اگر نعوذ باللہ میری شکل کچھ اور بن چکی ہے تو اس کو واپس انسانیت پہ پلٹا دے. اگر خدا نہ کرے میرا قلب تاریک ہو چکا ہے، خدا اس کی تاریکی کو تو اس دعا کے اثر میں، اس تسبیح کے اثر میں، بی بی کی تسبیح عجیب و غریب نورانیت رکھتی ہے اپنے اندر، اس سے نورانیت کیوں نہ مانگیں ہم لوگ؟ یہ تسبیح نورانیت کا کوئی محور ہونا چاہیے، نورانیت کا کوئی بہت بڑا ذخیرہ ہونا چاہیے. روایت فرماتی ہیں ہزار رکعت نافلہ سے بہتر تسبیح ہے. ہزار رکعت کی جو نورانیت ہوگی وہ بی بی کے اس نام کی نام گرامی کے اوپر، اس تسبیح پہ بی بی کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ طلب کرنا ہم چیز ہے، سب کے پیچھے یہ طلب کریں. آپ امیر مومنین کے مصائب سنیں، سید الشہداء کے مصائب سنیں، خدا سے طلب کریں، خدا میرے دل کو نورانیت کر دے. یہ جو شب قدر میں الحمدللہ موقع نصیب ہوا ہے، البتہ ظاہر ہے کہ گرمیوں کی رات ہے، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس اعتبار سے اس موقع کے اندر خدا نمتال سے یہی طلب کیا جا سکتا ہے کہ خدا شب قدر ہے، تو کچھ انسانوں کو منور کرنے والا ہے، کچھ قلوب کو منور کرے گا. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ابھی بھی ہماری شکلیں اس انسانیت کے اوپر نہیں ہو، خدایا ہمیں انسانوں کی طرف، نورانیت کی طرف پلٹا دے. کچھ نہ کچھ تو گناہوں کے اثر پڑے ہوں گے ہمارے اوپر، ان کو مٹائے خدا، دلوں کو منور کر دے. ہر چیز کے پیچھے یہ ضرور طلب کیا جا سکتا ہے، اور پھر خدا ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم مولانا امیر المومنین کی نورانیت سے کسب فیض کر سکتے. کچھ لوگ امیر المومنین سے بہت نزدیک تھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم سب کو ایک جیسی نورانیت دے؟ قرآن کی نورانیت کا کوئی سوال نہیں ہے، اس طرح خود خدا تعالیٰ نے اسے نور فرمایا. آیا قرآن سب کو ایک جیسی نورانیت دیتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. کچھ لوگوں نے اپنی زندگی میں قرآن کم اٹھایا ہوگا، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، شعور کے لیے، کچھ نے زندگی میں قرآن کریم کو اٹھایا ہوگا, جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اچھا کام ہے مردوں کے اس سارے ثواب کے لیے. مردوں کو اس سارے ثواب اچھا کام ہے, سب کو ضرورت ہے, جو بھی دنیا سے گزر گیا اس کو ثواب کی ضرورت ہے, لیکن قرآن کا اصلی ہدف مردوں کو ثواب پہنچانا نہیں ہے. قرآن کا ہدف زندوں کو رہنمائی دینا, زندوں کو نورانیت دے. کچھ نے قرآن کریم نہیں اٹھایا ہوگا زندگی میں, کچھ نے اٹھایا ہوگا صرف عربی پڑھنے کے لیے, کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے. کچھ نے قرآن کریم اٹھایا ہوگا, عربی میں پڑھا ہوگا صرف ثواب کے لیے, نہیں سمجھ پائے یہ کتاب ہدایت ہے. کچھ نے پڑھا ہوگا لیکن تیاری کی نہ ہونے کی وجہ سے نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ قرآن کیا ہے. کچھ نے پڑھا ہوگا, ایک آدھ آیا سمجھ میں آئی ہوگی, باقی نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. کچھ نے پڑھا ہوگا, ایک دفعہ پورا قرآن پڑھتے ہوں گے, دو آیت سمجھ میں آتی ہوگی. اور کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے اور قرآن میں ہر روز ایک نئی چیز لیتے ہوں گے. اللہ تبارک جیسے لوگ, ان کے بارے میں مشہور تھا, اللہ تبارک دار مفسر قرآن تھے, اور میزان جیسی تفسیر. ہماری اردو زبان کی بدقسمتی میں سے ایک بدقسمتی یہ رہی کہ ہمارے پاس المیزان ترجمہ نہیں ہو سکی. اس کو شروع کیا کچھ لوگوں نے لیکن پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا, بہت مشکل کام تھا. ظاہراً اس میں صرف عربی یا فارسی جاننا مہارت نہیں تھی, بلکہ اس میں اس سے زیادہ چیزیں چاہیے تھیں. اور بدقسمتی سے شاید جن لوگوں میں یہ طاقت تھی کہ وہ عربی فارسی سے بڑھ کر اس کے اوپر سرمایہ لگا سکتے تھے, شاید ان لوگوں نے توجہ نہیں دی. وہ المیزان ترجمہ نہیں ہو سکی ہم لوگوں کے لیے, یہ مشکلات میں سے ایک مشکل رہ گئی. المیزان کے جو مصنف ہیں علامہ طباطبائی, وہ بعض اوقات جب یہ تفسیر لکھوا رہے تھے تو کسی شاگرد کو بلا لیتے تھے اور شاگرد کے سامنے املا کرتے تھے کہ یہ لکھو, اور وہ لکھتا تھا اور بعد میں لے کر آتا تھا ان کے پاس. تو وہ شاگرد کہتا ہے کہ بعض اوقات علامہ کسی آیت کو پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں بیٹھا ہوتا تھا کہ وہ مجھے املا کریں, اور پڑھتے پڑھتے سوچنا شروع کر دیتے تھے. کہنے لگا کہ بعض اوقات وہ پڑھتے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے, اور میں منتظر رہتا تھا کہ وہ املا کریں, لیکن پڑھتے پڑھتے رونے لگتے تھے. اور وہ اس نے بیان کیا اس شاگرد نے کہ بعض اوقات آدھا آدھا گھنٹہ میں انتظار کرتا تھا کہ وہ کچھ کہیں گے, لیکن وہ اپنی اس حالت سے باہر نہیں آ پاتے تھے. اور میں اس موقع پر یہی دیکھتا تھا کہ میں اس میں کچھ نہیں کر پاؤں گا, اور وہیں سے اسی حالت میں ان کو چھوڑ کر باہر چلا جاتا تھا. علامہ طباطبائی خدا تعالیٰ کی حکمت کا ایک مظہر تھے, عقل مند انسان تھے. اگر اس لکھوانے سے زیادہ اہم کوئی چیز ان پر نازل نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ اس میں وقت نہیں لگاتے, پھر اس پہ وقت لگاتے. اس کا مطلب ہے ان جلسوں کے اوپر کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی طرف سے نزول ہو رہا ہوتا ہے ہر وقت. ہم لوگ اتنے خوش قسمت نہیں بنے, یہی امیر المومنین کے ساتھ, ان کے مقابلے میں ان کے سامنے جو انسان تھے ان کا بھی حال تھا. ہر انسان اتنا خوش قسمت نہیں تھا کہ امیر المومنین کی نورانیت سے اپنے آپ کو منور کر. جس طرح قرآن کریم کے ساتھ ہے, کروڑوں کی تعداد میں مجلدات قرآن کریم موجود ہیں, بلکہ شاید کہہ سکتے ہیں کہ اربوں میں. کتنے لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. امیر المومنین کی ذات گرامی کے ساتھ بھی ایسے تھا, سینکڑوں ہزاروں لوگ اس اطراف میں موجود تھے جب مولانا امیر المومنین اپنے ظاہری وجود مقدس کے ساتھ دنیا میں تشریف فرما تھے, لیکن کتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے. اور جو لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے وہ کیا فائدہ اٹھا رہے تھے. آج بھی ایسے ہی نہیں ہے, بہت سارے لوگ قرآن کریم سے نعوذ باللہ تعالیٰ صرف جادو کی طرح فائدہ اٹھا رہے ہیں, صرف دنیا کے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں. قرآن کریم جو آخرت کو, انسان کو کمال پر پہنچانے کے لیے آئی ہے, اس سے دنیا کی چند چیزوں کو حاصل کرنے میں فائدہ ہوگا. امیر المومنین کے وجود مقدس کے ساتھ بھی ایسے تھے, اس نورانیت محض سے لوگ دنیا کے لیے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے. اسی طرح جس طرح آج قرآن کریم کے سامنے کچھ دشمن ہیں, امیر المومنین کے وجود مقدس کے ساتھ بھی تھا, بلکہ زیادہ تھے. چونکہ قرآن کریم کسی کو کھلا چیلنج نہیں کرتا، چونکہ صامت ہے اس معنی کے اندر کہ وہ اپنے خزانے کو بیان نہیں کرتا اگر کوئی اس کے قابل نہ ہو، لیکن امیر المومنین کی ذات اگر ظلم ہوتا دیکھے گی تو رد عمل دکھائیں گے. اس خاطر قرآن کریم سے اتنی دشمنی نہیں کریں گے لوگ جتنا امیر المومنین کی ذات سے کریں گے، دشمنی کریں گے. قرآن کریم ظالم کو نصیحت کرے گا کہ ظلم نہ کرے، امیر المومنین ظالم کا ہاتھ تھامیں گے کہ ظلم نہ کرے. قرآن کریم ظالم پہ شمشیر نہیں چلا پائے گا، امیر المومنین کا وجود مقدس ہے جو ظالم کو برداشت نہیں کرے گا، ظالم پہ شمشیر بھی چلائے گا. لہذا امیر المومنین کی ذات مقدس سے دشمنی کریں گے. تو میں نے عرض کیا جس طرح سے امیر المومنین کی ذات مقدس کے سامنے ہزاروں موجود تھے اس وقت بھی جب ظاہری طور پہ تشریف فرما تھے، اور آج تک اس طرح بہت کم لوگ ہوں گے جو وجود مقدس سے، نورانیت سے فائدہ اٹھائیں گے. اور زیادہ تر وہ لوگ تھے جو یا نہیں سمجھ پائے. آپ یہ مت سمجھے گا کہ ہم لوگ وہ ہیں جو سمجھ پائے، ہم لوگ وہ نہیں ہیں جو سمجھ پائے، ہم لوگ وہ ہیں جو عقیدت مند ہو گئے. ہم بس اس حد میں آئے. امیر المومنین کی وجود ظاہری کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو کچھ سمجھ پائے، وہ نزدیک ہو گئے. کچھ لوگ تھے جو زیادہ نہیں سمجھ پائے لیکن بس عقیدت مند ہو گئے کہ کچھ ہے، عقیدت مند ہو گئے. ہم لوگ بھی عقیدت مند ہیں. یہ جو عقیدت مند ہیں یہ کبھی جان دینے تک عقیدت مند ہیں، کبھی عقیدت مند ہیں ایک خاص حد تک. ایک خاص حد تک امیر المومنین سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد وہ عقیدت نہیں اظہار کر پاتے جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں. جو دشمن تھے وہ تو دشمن تھے، کچھ دشمن تھے شاید ان میں بھی دو قسم کے لوگ تھے. کچھ تھے جن کو پتا تھا کہ امیر المومنین کے وجود مقدس میں کون سے کمالات ہیں جن سے ہم دشمنی کر رہے ہیں. کیا ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر شام عمرو بن عاص جیسے لوگ بے خبر دشمن تھے؟ یہ بے خبر دشمن نہیں تھے، یہ امیر المومنین کے وجود کے کمالات کو اپنی تمام تر پستی کے باوجود بہرحال سمجھ رہے تھے کہ یہ ذات کمالات سے بھرپور ہے. دادا عمرو بن عاص جیسا آدمی بھی امیر شام سے ایک موقع کے اوپر کہتا ہے، جیسا کہ بیان ہوتا ہے، کہ اگر مجھے نماز پڑھنی ہوئی تو میں ابھی بھی علی کے پیچھے پڑھوں گا، دسترخوان تمہارے پاس ہوں. اعتراف کر رہا ہے. اسی طرح امیر شام نے کتنی دفعہ اعتراف کیا. یہ لوگ باخبر تھے، پھر سوچنا پڑے گا کہ جو باخبر تھا کہ کچھ ہے یہاں پر، پھر کیوں دشمن تھا؟ بہت سارے لوگ صرف عقیدت مند تھے، بہت سارے لوگ ان باخبر لوگوں کے دشمنوں کے دھوکے میں آ کر دشمنی کر گئے، نہیں جانتے تھے کس سے دشمنی کر رہے. آج تک ایسا ہی ہے، آج تک ایسا ہی ہے. اور یہ امیر المومنین کا وہ وسیع قلب اور ان کے صبر اور تحمل کی وسعت ہے کہ جس میں وہ سب کو برداشت فرماتے ہیں. انصافاً اگر میں کہوں، قبول کرنا پڑے گا ہم لوگوں کو، کیا ہم نے کبھی امیر المومنین کا دل نہیں دکھایا؟ اگر امیر المومنین کا ایک شیعہ، ایک چاہنے والا کوئی گناہ کرے، امیر المومنین کا دل نہیں دکھتا ہو؟ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم نے بھی امیر المومنین کا دل دکھایا. لیکن صرف اتنا ہے کہ امیر المومنین کے حضور عرض کریں گے اس شب قدر میں بھی اور اس شب شہادت میں بھی کہ مولا ہم اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہمیشہ خوشیوں کا سبب بنے ہوں، لیکن مولا آپ ہمارے قلب کے اندر جھانک کر دیں گے آپ کی عقیدت میں کتنے ہیں، آپ کی چاہت، آپ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے یا نہیں. ہم اتنے خوش نصیب نہیں تھے کہ آپ کی نورانیت سے اپنے آپ کو اتنا منور کر لیتے جیسے آپ کے اصحاب با وفا منور ہوئے، لیکن مولا ابھی بھی ایک خواہش اپنے اندر رکھتے ہیں، تمام تر کمزوریوں کے ساتھ، تمام تر کوتاہیوں کے ساتھ، تمام تر لغزشوں اور خامیوں کے ساتھ ہمارے اندر خواہش ہے کہ ہم شیعہ علی پہچانے جائیں، ہمیں دنیا اور آخرت میں علی کا شیعہ کہا جائے، یہ ہماری خواہش ہے. اور مولا آپ کے دیدار کے متمنی ہیں، آپ کے فرزند کی تشریف آوری کے متمنی ہیں، اس کی ایک نشانی یہ شب شہادت پہ یہاں مومنین کا جمع ہونا ہے، اور پوری دنیا کے اندر مومنین کا اس غم اور سوگ کے اندر جمع ہونا ہے کہ آج شب ضربت ہے. بالکل ہم لوگ وہ باشعور بابصیرت حضرت قمبر کی طرح، حضرت ابو ذر کی طرح، حضرت سلمان فارسی کی طرح وہ تو نہیں ہیں، لیکن اتنے چاہنے والے ہیں کہ جو غم آج اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر وارد ہوا ہے اس غم میں شریک ہونا چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں آج کس غم کی گھڑی پر اہل بیت کا گھرانہ ہے. 40 ہجری کا واقعہ ہے، 40 ہجری تک آتے آتے اہل بیت کے غم کم نہیں تھے. بعض اوقات انسان تعجب کرتا ہے واقعہ خدا مختار نے کس وسعت کے ساتھ، کس صبر و تحمل کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھیجا. ورنہ حقیقت یہ ہے عزیزان محترم، اگر انسان اس کے اوپر غور کرے کہ جس گھرانے کے اوپر 11 ہجری میں شہادت سیدہ گزر چکی ہو، اس گھرانے کو صدیوں تک رلانے کے لیے کافی تھا. اس گھرانے کو صبر سے مالا مال کیا ہے. اگر انسان صرف اس بات کو سوچے کہ امام زین العابدین نے اپنے والد کو کربلا میں کس حالت میں دیکھا، اور اس کے بعد دعاؤں کا وہ مجموعہ دیکھے جو امام نے ارشاد فرمائی ہے، اس خاندان کے صبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے. آج 40 ہجرا ہے، امیر المومنین کے وجود مقدس کو، سیدہ طاہرہ کی شہادت کو دیکھتے ہوئے 29 سال ہو گئے، اس غم کو برداشت کرتے ہوئے. گویا آج کی شب امیر المومنین اپنے غم کی شب نہیں دیکھ رہے، آج امیر المومنین اپنے حق کو غموں سے آزاد ہونے کی شب دیکھ رہے ہیں. یہ ان کے اطراف میں لوگ ہیں جو غم کو احساس کر رہے ہیں. یاد ہے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آج کی شب مولا امیر المومنین بی بی ام کلثوم کی گھر دعوت پر ہیں. یہ کہ امیر المومنین دعوت پر کسی کے بھی گھر پہ جا سکتے تھے، امام حسن مصطفیٰ کے گھر پہ تشریف لے جا سکتے تھے، سید الشہداء کے گھر پہ بھی جا سکتے تھے، بی بی زینب کے گھر پہ بھی ہو سکتے تھے. نہیں معلوم کیا راز ہے کہ خدا نے بی بی ام کلثوم کے گھر پہ بھیجا ہے. مجھے صرف اتنا سمجھ میں آتا ہے کہ شاید یہ پورا خاندان ہر ہر موقع پر ان دو عظیم الشان ہستیوں کو کربلا کے لیے تیار کر رہا ہے. جو کچھ بی بی سیدہ کی شہادت کے موقع پر ہوا، جو کچھ مولا امیر المومنین کی شہادت کے موقع پر ہوا، گویا سارا کا سارا اس لیے ہو رہا تھا ایک حصہ کہ بی بی زینب کو بازار کوفہ کے لیے تیار کر دے، بی بی ام کلثوم کو سفر کربلا کے لیے تیار کر دے، گویا آج بی بی ام کلثوم اپنے باپ کو الوداع کہیں اور کل امام حسین کو الوداع کہنے کے لیے تیار. نہیں معلوم راز کیا راز ہے. یہ کہ امیر المومنین ماہ رمضان میں اس شہادت کے مرحلے کو یہ شرف بخشتے ہیں. امیر المومنین روزے سے ہیں, گلا تشنا ہے اور بھوک بھی ہے. یہ بھی شاید کربلا کا ایک منظر ہے کہ باپ روزے کی حالت میں ہو اور بیٹا جب کربلا کے میدان میں جائے تو اس روزے کو کمال پر پہنچا کر جائے. صرف پیاسا نہ ہو, اتنا پیاسا ہو کہ امام سجاد قبر پر لکھے یہ قبر حسین ہے جو پیاسا مارا گیا. سب کچھ شباہت ہے. امام علی مقام بی بی ام کلثوم کے گھر پر ہے. یہ رات بہت پرسرار رات ہوگی. زمین کے اوپر اتنی تیاریاں شاید نہیں ہو رہی ہوں گی جتنی آسمانوں میں تیاریاں ہو رہی ہوں گی. امیر المومنین بی بی کے گھر پر تشریف فرما ہے اور اس مشہور روایت کو بیان کرنا یقیناً انتہائی ضروری ہے کہ جب روزہ افطار کرنے لگے تو دو کھانوں میں سے ایک کھانے کو ہٹوا دیا, صرف نمک سے روزہ افطار کیا. امیر المومنین نے آخری افطار کے موقع پر مختصر افطار کے بعد عبادتوں میں مشغول ہوئے. بی بی ام کلثوم کا بڑا عجیب بیان ہے عزیزو, ہم اور آپ جانتے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ امیر المومنین شب کے مختلف مراحل میں آسمان کے نیچے جاتے تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ یہی وہ شب ہے, یہی وہ شب ہے. علی تو آج کی شب شب عاشور سے کم نہیں ہے. پریشان اور اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے ایک موقع پر امیر المومنین اذان کا موقع جب نزدیک آتا ہے گھر سے باہر تشریف لے جانے لگتے ہیں, گھر میں موجود مرغابیاں سامنے آتی ہیں, امیر المومنین کا حصار کرتی ہیں. امیر المومنین اس موقع پر بی بی ام کلثوم سے ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تک انہیں کھانا دے سکو تو دیتے رہنا, جب نہ دے سکو تو پھر ان کو آزاد کر دینا تاکہ خدا کی زمین سے کھا سکے. تو کیا اس میں شباہت نہیں ہے مولا سید الشہداء کے اس کلام سے جب کربلا کی زمین پر پہنچے اور بنی اسد سے کہا کہ دیکھو ہمارے شیعہ یہاں آئیں گے. یہ امام بے زبانوں کو کھانا فراہم کر رہے ہیں اور وہ امام اپنے شیعوں کے لیے. شہادت کے آخری مراحل کے اندر ان بے زبان جانوروں پر توجہ امیر المومنین کی طرف سے. جب بی بی ام کلثوم نے یہ عالم دیکھا کس طرح در و دیوار امیر المومنین کو روک رہے ہیں, کس طرح جانور امیر المومنین کو روک رہے ہیں, گویا امام حسنین کو پیغام بھجوایا. دونوں امام تشریف لے آئے اور دائرے کے وہ بصیرت وہ شہامت اللہ کی دی بھی وہ نورانیت اور سب جانتے ہیں کہ کس معرکے سے گزر رہے ہیں. امیر المومنین کا حسنین تشریف فرما ہوئے ایک موقع پر دونوں فرزندوں کو قسم دی اور کہا کہ بیٹا تمہیں خدا کی قسم جب تک ندا نہ آئے گھر سے باہر مت آنا. بس یہ سوال کہ کیوں حسنین وہاں پر نہیں تھے جب مسجد میں شقی نے حملہ کیا؟ امتحان امامت تھا. امیر المومنین تنہا اس معرکے کو دیکھنا چاہ رہے تھے، اس مصائب کے لمحے سے گزرنا چاہ رہے تھے. ابھی تو میں مجبور ہوں پھر آپ کو کربلا کی یاد نہ ہو. سید الشہداء کس طرح اس قتلِ جہنمیہ کے مقام سے نظر آئے ہوں گے جب قتل گاہ میں اکیلے ہوں گے؟ امیر المومنین گویا امام حسن مصطفیٰ کو، سید الشہداء کو یہ دلاسا دے رہے ہیں کہ بیٹا تمہارا باپ بھی اکیلا ہی زخم رہے گا. اور امیر المومنین مسجد میں تشریف لائے، اذان ارشاد فرمائی، وہ شقی وہاں موجود تھا، اس شقی کو خود اٹھایا، تمام تر بصیرت کے ساتھ، اور وہ تمام واقعات ہمارے اور آپ کے ذہن میں موجود ہیں. بس انتہائی مختصر کرتے ہوئے مولا امیر المومنین نے اس دہین کو اٹھایا، یہ شمشیر چھپائے ہوئے تھا، اور اس سے کہا کہ تجھے جو کرنا ہے وہ تو انجام دے. اور امیر المومنین اس بصیرت کے ساتھ اظہار فرما رہے ہیں گویا. اور ایک موقع آیا جب امیر المومنین نے گویا نافلہ نمازوں کو پڑھنا شروع کیا، اور یہ وقت تھا جب یہ کہیں شمشیر لے کر امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہوا. دیکھو یہ کتنا عجیب لمحہ ہوگا جب امیر المومنین خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور یہ لہین شمشیر تھامے کھڑا ہوگا، اور امیر المومنین پورے سکون اور اطمینان سے سجدے کر رہے ہوں گے، اور یہ لہین امیر المومنین پہ زہر لگانے کی تیاریاں کر رہا تھا. گویا امیر المومنین نے جب پہلا سجدہ انجام دیا اس نے ایک ضرب لگائی جو امیر المومنین کو نہ لگی اور محراب کے اوپر جا کر لگی، اور پھر جب امیر المومنین نے دوسرا سجدہ فرمایا تو اس لہین نے ایک اور ضرب لگائی، اور امیر المومنین اپنی زندگی میں مسلسل ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شقی ہوگا جو اس سر پہ ضرب لگائے گا. موقع پر کوئی یہودی امیر المومنین کے سامنے آتا ہے، مختلف سوالات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ امتحان ہے امامت کیا ہوتے ہیں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ کچھ امتحان نبی کے ہوتے ہوئے دینے ہوتے ہیں، کچھ نبی کے بعد دینے ہوتے ہیں، کچھ حکومت میں آ کر دینے ہوتے ہیں. جب سارے امتحان امام گنوا چکے تو خاموش ہو گئے، اور اس یہودی نے پوچھا کہ مولا وہ آخری امتحان کیا ہے؟ امام عالی مقام نے اپنی ریش مبارک پہ ہاتھ پھیرا اور کہا اس کو میرے خون سے قضا ہونا ہے، اس کو میرے خون سے قضا ہونا ہے. اب اس نبی شقی نے ایک زر لگائی، اس شمشیر میں دھار بھی ہے اور زہر بھی ہے. بولے اس میں بھی اشارہ ہے کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں میری کچھ اولادیں زہر سے شہید ہوں گے اور کچھ شمشیر سے شہید ہوں گے. اب تھوڑی ہی دیر ہوگی جب ایک حسن آئیں گے جو زہر سے شہید ہوں گے، ایک حسین آئیں گے جو شمشیر سے شہید ہوں گے. اس لہین میں ضرب لگائی، بس ضرب کا لگنا تھا کہ ایک ندا پورے عالم میں بلند ہوئی، الا قد بوجھلا، اور اس کے ہمراہ امیر المومنین کی ایک ندا بلند ہوئی، پھول تو رب کعبہ، کعبہ کے رب کی قسم علی کامیاب ہوا. بس اس ندا کا بلند ہونا تھا، امام حسنین گھر سے برآب ہوئے نکلے، اپنے بابا کی طرف آئے، ایک عجیب منظر دیکھا، وہ جو شیر خدا ہے، وہ جو حیدر کرار ہے، وہ زمین پر ہے اور پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہے، ریش مبارک صاحب ہو گئی ہے امیر المومنین نے آخری موقع پر امام حسن کو فرمایا بیٹا تم نماز پڑھو. امام حسن نے نماز پڑھائی. اب ایک اور عجیب لمحہ ہے. امام عالی مقام کبھی زخم کی شدت سے دائی پر کبھی پائے پہلو پر بس ندا اور عزیزوں پر یہ ندا اس ندا کے شبیہ ہے جب سید الشہداء قتل گاہ کے اندر ہے اور شبر کا خنجر چلا اور ندا ارے حسین شہید ہو گئے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام الخلق ينقلبون. ما تم امير المؤمنين.